الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، وقال تعالى: يا أيها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو خدا کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی میں نہ دیتا. اس لیے اگر کسی کو دنیا مل جائے تو اس کے لیے للچانا نہیں چاہیے، اس کو دیکھ کے للچائے نہیں کہ اس کے پاس بڑی دنیا ہے، بڑے بڑے مکانات ہیں، کوٹھی ہیں، بنگلے ہیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھر کے پر کے برابر چیز ہے وہ ان کو دے دی ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جاتا ہے، جس خاک کا تعلق خالق کے اخلاق کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر للچاتا نہیں ہے. اس کا تعلق آسمان کے ساتھ ہو جاتا ہے تو وہ مٹی کی چیزیں اسے دیکھ کر دل للچاتا نہیں ہے. اس کا ہر وقت دھیان اور اس کی پرواز اور اس کی اٹھان اور اس کی رغبت ہر وقت آخرت کی طرف رہے گی. یہ جب ہے جب ہمارے دل کا قبلہ درست ہو جائے گا. اگر ہمارے قلب کا قبلہ جو ہے وہ درست رہے گا تو پھر ہمارے ہر اعمال جو ہیں وہ صحیح رہیں گے. ایک جانور جب پیدا ہوتا ہے، گائے کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، تو اس کی آنکھیں اور اس کا جو چہرہ ہے وہ زمین کی طرف رہتا ہے، وہ آسمان کی طرف نہیں دیکھتا. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ شاہ فرماتے تھے کیونکہ اس کی قسمت میں اڑنا نہیں لکھا ہوا. گائے کا بچہ ہے، بکری کا بچہ ہے، شیر کا بچہ ہے، ان کی قسمت میں اڑنا نہیں لکھا، ان کی قسمت میں زمین پہ رہنا ہی لکھا ہوا ہے. اس لیے ان کو شروع سے ہی ان کے نظر ایسی بنا دی جاتی ہے، ان کا مزاج ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ ہر وقت وہ زمین کی طرف دیکھتے ہیں. لیکن کبوتر کا بچہ ہے، چڑیا کا بچہ ہے، باز کا بچہ ہے، تو جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچے تو ان کا چہرہ آسمان کی طرف رہتا ہے، کیونکہ مستقبل میں ان کی قسمت میں اڑنا لکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو شروع سے ہی وہ مزاج عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ زمین کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتے. اگر وہ زمین کی طرف چہرہ کرنا بھی چاہتے ہیں تو ان کے طرف قدرت ہی نہیں ہوتی بچوں کو، ہمیشہ آسمان کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، کیونکہ مستقبل میں ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ آسمان ہے، اور ان کا مستقر اور ان کے رہنے کی جگہ اکثر جو ہے وہ آسمان پہ اڑتے رہتے ہیں. تو ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ یہ مثال دیتے ہیں. مثال کا مقصد سمجھانا ہے، کیونکہ مثال جب انسان دیتا ہے تو اس سے مضمون جو ہے وہ صحیح طرح سمجھ میں آ جاتا ہے. اس لیے بزرگان دین نے اس چیز کا اہتمام کیا کہ وہ مثال دیتے تھے. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار مثالیں عطا فرمائی ہیں، تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے. حضرت کی معلومات کہ کتنے بے شمار مواعظ ہیں، اس میں حضرت نے مثالوں سے سمجھایا ہے دین کو. تو اس سے یہ کہ ایک بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے مثال سے، اور ایک بات پختہ ہو جاتی ہے، اور بات سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ مثال دینے کے بعد فرمایا کہ دیکھو، جن لوگوں کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور جن لوگوں کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، ان کی مثال بھی ایسی ہے کہ جن لوگوں کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے اور ان کے دل پہ دنیا غالب ہے، ہر وقت دنیا کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، ہر وقت دنیا 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 کرتے رہتے ہیں، ہر وقت بزنس کی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور ہر وقت نافرمانی کے قصے سناتے رہتے ہیں، تو یہ دنیا کے لوگ ہیں. گویا کہ ان کی قسمت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پرواز نہیں لکھی ہوئی، کیونکہ انہوں نے اپنا مقصد جو ہے دنیا میں آنے کا دنیا کو بنا لیا ہے، اور جس انسان جس مقصد میں اپنے لگ جاتا ہے تو بس اسی کو وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ تو ان لوگوں نے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو دنیا میں بھیجنے کا مقصد تھا وہ ان لوگوں نے بلا دیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ان کے دنیا کے حوالے کر دیا ہے۔ تو جتنا زیادہ انسان دنیا کے پیچھے بھاگے گا اور دنیا کے غم کھائے گا، دنیا کی فکر کرے گا، ایک تو ہے شرم فکر جو ہوتی ہے وہ تو جائز ہے، جیسے کاروبار ہے، ہے نا، بیوی بچوں کی فکر کرنا، ان کے نان نفقہ کا فکر کرنا، یہ تو ضروری ہے، یہ غیر نہیں ہے اور یہ دنیا نہیں ہے۔ دنیا کیا ہے؟ از خدا غافل بدن، جو یہ چیز انسان کو اللہ سے غافل کر دے بس وہ دنیا ہے۔ جو چیز اپنے باپ سے، بیٹا جو ہے اپنے باپ کو بھول جائے جس چیز سے، سمجھو کہ وہ چیز باپ کے بیٹے کے لیے مضر چیز ہے وہ۔ تو جو چیز ہمیں اللہ سے غافل کر دے، اللہ سے دور کر دے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے سے ہمیں یعنی غفلت میں مبتلا کر دے، تو یہ چیز دنیا ہے۔ اور جس دنیا سے ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، ایک انسان مالدار ہے، پیسے کماتا ہے، اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، اخلاص کے ساتھ وہ خرچ کرتا رہتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، مدارس میں دیتا ہے، بیواؤں کی، یتیموں کی مدد کرتا ہے وہ، لیکن چپکے کرتا ہے، دکھاوا نہیں ہوتا اس کے اندر۔ تو یہ اگرچہ دنیا ہے لیکن کیوں نہیں اس دنیا کو اس نے اللہ کے لیے کنورٹ کر دیا ہے، اللہ کے لیے اس کو استعمال کر رہا ہے، تو یہ بھی دنیا نہیں رہی، دنیا اس کی دین بن گئی ہے۔ اس لیے جب دنیا کسی اہل دین کے ہاتھ میں آتی ہے، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں آتی ہے، تو وہ دنیا دین بن جاتی ہے۔ اس لیے دنیا بری نہیں ہے، بذات خود دنیا بری نہیں ہے، لیکن دنیا کے وہ چیزیں جو ہمیں غافل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، بس وہ چیزیں بری ہیں، جو ہمیں اپنا مقصد بلا دے اور نہ ہم حلال حرام کو دیکھیں، غیبتیں ہو رہی ہیں اور حرام مال بیچ رہے ہیں، جھوٹ بول کے اپنا مال فروخت کر رہے ہیں، عیب کو چھپا رہے ہیں، اچھا سودا جو ہے وہ اوپر لگا دیا اور عیب والا سودا جو ہے وہ نیچے چھپا دیا۔ ایسے ایسے قصے لوگ بتاتے ہیں، کام کرتے ہیں کہ اچھا جو گندم ہوتی ہے اس کو اوپر لگا دیا، اچھا پھل ہے اس کو اوپر لگا دیا، اور نیچے سارا کندم اور بالکل سڑا ہوا اور بالکل ہی دو نمبر مال سمجھے چھپا دیا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے جب انسان اس طرح کے کام کرے گا تو ظاہر بات ہے اس کے قلب میں دنیا کی وقت پیدا ہوگی، ہے نا، اس کے دل میں دنیا کی عظمت ہے، تبھی تو یہ کام کر رہا ہے۔ اگر اس کے دل میں اللہ کی محبت غالب ہوتی تو ایسا کام نہیں کرتا وہ، ہے نا۔ جیسے کہ مولانا نومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب انسان کہے گا کیسے پتا چلے کہ میرے دل میں دنیا ہے کہ نہیں، جب دنیا دل میں گھس جائے گی تو یہ برباد کر دے گی ہمارے دل کو، ہے نا۔ مولانا قاری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب دنیا کی محبت کسی بندے کے قلب میں داخل ہو جاتی ہے تو دنیا کے پورے مرشدین جو ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اور جو شخص دنیا کو ترک کر دے تو دنیا کے جتنے بھی گمراہ کن لوگ ہیں اس کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ دنیا کی ایسی چیز ہے کہ وہ دنیا اگر دل میں گھس جائے گی تو ہمارے دل کا ستیہ ناس ہو جائے گا، انسان جو اصل مقصد دنیا میں آنے کا ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ اچھا لباس پہنے، اچھے کپڑے پہنے، گھر اچھا رکھیں، ہر چیز اچھی ہو، اللہ نے نعمتیں دی ہیں، پیسہ دیا ہے، اس میں کنجوسی نہیں کریں، ہے نا، کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک ہے کہ انسان اپنے راحت کے لیے سامان خریدتا ہے، یہ جائز ہے، پیسے ہیں اس کے پاس لیکن راحت کے لیے اس نے اے سی لگا لیا ہے، اپنے آرام کے لیے اس نے قالین بچھا لیا ہے، اپنے آرام کے لیے اس نے اچھا روشنی بلب لگا دیا ہے، یا اور بھی اس کے آرام کی چیزیں ہیں، بستر ہے، اس میں ایک اچھا میٹرس اس نے بچھا لیا ہے، پیسے اللہ نے دیے ہیں، تو یہ اپنے آرام کے لیے وہ اس کو استعمال کرتے تو یہ جائز ہے۔ اب ایک وہ ایک انسان کے پاس مال ہے، پیسے ہیں، تو وہ اس لیے استعمال کر رہا ہے تاکہ لوگوں پہ فوقیت حاصل ہو، لوگوں کو دکھاوا ہو، گھر ایسا شاندار بنا دیا باہر، ایسے سے عالی شان ماربل لگا دیے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ دکھاوا، لوگوں کی نظر پڑے کہ ہم نے کیسا گھر بنایا ہے۔ ایک ایک انسان لگاتا ہے کسی اور مقصد کے لیے، لیکن اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ میرے گھر کو دیکھیں اور ایسا گھر کی تعریف کریں اور واہ واہ کریں، وہ لوگ ایسا بڑا سا فانوس لگا دیا گھر کے اندر جس کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ تاکہ لوگ گھر میں داخل ہوتے ہیں یا ان کی نظریں پڑیں اس پہ تو ان کے دل میں ہماری جو ہے نا وقت اور ہماری ساری عظمت ان کے دل میں بیٹھ جائیں کہ بھائی کیسی خوبصورت چیزیں لگائی ہیں. تو حضرت امام محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مال کو اس نیت سے خرچ کرنا کہ لوگوں کی واہ واہ سننا اور دکھاوے کے لیے استعمال کرنا تو یہ حرام ہو جائے گا, یہ مال حرام ہو جائے گا. اس طرح سے مال کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. تو راحت کے لیے استعمال جتنا چاہے استعمال کریں, جو قدر ضرورت اور راحت ہو. اس لیے ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ ہمیں اکثر یہ دعا تعلیم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا بقدر ضرورت نہیں, اے اللہ دنیا بقدر راحت عطا فرمائیے. ضرورت پوری ہو جائے لیکن اس میں راحت نہیں ہے تو ہم یہ بھی نہیں چاہتے. دنیا کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں راحت بھی ملے, اور اچھا ٹھنڈا پانی کا کولر ہے اس کو لے, اگر پیسے ہیں کولر رکھیں اپنا, اور اللہ نے اگر اور پیسے دیے ہیں تو اچھی گاڑی رکھیں, اللہ نے اور پیسے آپ کو دیے ہوئے ہیں تو بھائی ایک اچھا گھر بھی بنا لیں آپ. جتنی چیزیں جو راحت کے زمرے میں آتی ہیں آپ اس کو استعمال کریں, لیکن اب بلا ضرورت آپ یعنی سوٹ پہ اور کپڑوں پہ کپڑے جمع کر رہے ہیں اور نئے نئے فیشن کے کپڑے جمع ہو رہے ہیں, ان کی سلائی ہو رہی ہے جمع کرتے جا رہے ہیں, ایسا کرنا جائز نہیں ہے, درست نہیں ہے. جو جب تک ضرورت نہ ہو تو بھائی چیزوں کو مت خریدیں, اس کو اپنا پیسے سنبھال کے رکھیں, کسی اور ضرورت میں کام آئے گا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ شاہ فرماتے ہیں کہ اپنی ضرورت کے تحت جتنا چاہے اپنے اسباب راحت کے اسباب کو مہیا کر سکتے ہیں اپنے پیسوں سے, لیکن دکھاوے کے لیے کوئی چیز نہ خریدیں کہ کپڑا ایسا خریدا کہ عورتوں کی نظر پڑے کہ بڑا ہی نئے فیشن لیٹسٹ ڈیزائن کا کپڑا خریدا ہے. اب یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ دل میں تکبر اور بڑائی آئے گی, اور ان کی نیت بھی یہی ہے کہ میرے لوگ مجھے جو ہے ایک عظمت کی نگاہ سے دیکھیں اور مجھے ایک یعنی مجھے ایک مقام دیں. وہ تو ایک ایسا مقام ہے جو جس مقام کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے گر جائیں. تو ہر وقت اپنے دل کا جائزہ لیتے رہیں. میرے موجودہ شیخ الحدیث مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صلی اللہ برکاتہم نے عجیب بات فرمائی, فرمایا کہ جب بھی کام کرو, جب جو بھی کام کرو, دل میں نیت کر لو کہ اللہ یہ کام کر رہا ہوں میں آپ کو پانے کے لیے. کتنا سمپل آسان سولوشن ہے, جب بھی کام کرو کہ اللہ یہ کپڑا میں پہن رہا ہوں تاکہ آپ خوش ہو جائیں. کیونکہ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے سنا, میں نے فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ تعالی کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر اپنی نعمتوں کا اثر دیکھنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں. تو اللہ نے آپ کو پیسے دیے ہیں, آپ نے بھی اچھے شوز لے لیے اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ آپ خوش ہو جائیں, آپ جب دیکھیں مجھے تو آپ خوش ہو جائیں. لباس اچھا لیا آپ نے, گاڑی اچھی لی ہے, جو بھی چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس میں نیت یہی کر لی جائے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں. ظاہر بات ہے جب انسان یہ نیت سے کام کرے گا تو پھر ہر وقت اس کے دل میں لگن رہے گی کہ مجھے اللہ کو پانا ہے, مجھے اللہ کو پانا ہے, مجھے اللہ کو حاصل کرنا ہے. جب اللہ تعالیٰ بندے کی طرف سے یہ دیکھیں گے, اس کی ادائے بندگی دیکھیں گے تو اس کو اللہ تعالیٰ کو اس پہ رحم آ جائے گا کہ میرا بندہ ہر وقت میری ہی تلاش میں لگا رہتا ہے, ہر عمل کے اندر مجھے ہی ڈھونڈتا رہتا ہے, اپنی ہر ادائے بندگی میں مجھے ہی یہ تلاش کرتا رہتا ہے اور میری ہی طرف اس کا دھیان رہتا ہے, میری طرف رجوع رہتا ہے. جو چیز یہ پہنتا ہے, جو چیز یہ کھاتا ہے, جو چیز استعمال کرتا ہے, جس چیز کو دیکھتا ہے, تو ہر وقت اس کا دھیان میری طرف لگا رہتا ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار آ گیا ایسے بندے کے اوپر. میرے دوستوں بتائیے, جو بچہ ہر وقت اپنے بابا کی خوشی تلاش کرتا رہتا ہے کہ میں یہ کام کر لوں کاروبار کے اندر, یہ سودا کر لوں گا تو بابا خوش ہو جائیں گے, یہ اچھا مینیجر تلاش کر لوں گا ابا خوش ہو جائیں گے, دیکھو یہ اگر میں چیز بنا دوں گا تو میرے ابا خوش ہو جائیں گے, تو ہر وقت وہ ابا 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 کی رٹ لگائے رہتا ہے, تو بتائیے ابا اس کا کتنا خوش ہوگا. ابا کے اختیار میں جتنا ہو سکے گا بچے کو خوش رکھے گا. تو اب ایک ابا کی محدود محبت کا یہ تقاضا ہے. تو احکم الاحکمین اور ہمارے پالنے والے حقیقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب بندہ یہ کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار آئے گا اس بندے کے اوپر. تو جس بندے کے دل میں اللہ دنیا کی محبت گھس جاتی ہے تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ کوئی بندہ اس کو بھی ہدایت نہیں دے سکتا. اور جس دل کے جس دل کے اندر سے دنیا کی محبت چلی جاتی ہے تو کوئی شخص کو گمراہ نہیں کر سکتا. اس لیے حب دنیا جو دنیا کی محبت ہے تمام جو ہے وہ جڑ ہے, گناہوں کی جڑ ہے. یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ہر انسان کام کرتا ہے, دنیا کی محبت کی وجہ سے شراب پیتا ہے, زنا کرتا ہے, چوری ڈاکہ ڈالتا ہے, کیا یہ سب دنیا کی محبت ہے. تو اس کے میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے شیخ رحمت اللہ نے مثال دی کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہوتا ہے, اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو شروع سے ہی اس کے دل میں, یعنی اس کے دل کے جو پر ہوتے ہیں اس کی اٹھان اللہ تعالیٰ اپنی طرف فرما لیتے ہیں. ہر وقت اس کا دھیان رہتا ہے کہ مجھے اپنے مالک کی طرف جانا ہے اور مجھے اپنے اللہ کی طرف اڑنا ہے. وہ پھر مٹی کے چیزوں پہ اور خاک کی چیزوں پہ نہیں مرتا اور نہ اپنے زندگی کے قیمتی لمحات ان چیزوں پہ ضائع کرتا ہے. نہ وہ لڑتا ہے زمین کے لیے, نہ وہ لڑتا ہے لڑکیوں کے لیے, نہ وہ لڑتا ہے گاڑیوں کے لیے, نہ مکانات کے لیے, کیونکہ اس کے دل میں ہر وقت یہ دھیان رہتا ہے کہ مجھے اپنے اللہ کی طرف جانا ہے اور یہ سب چیزیں میرے ساتھ جانے والی نہیں ہیں, سب چیزیں دنیا میں رہنے والی ہیں. تو جس کا دھیان اپنے اللہ کی طرف رہتا ہے تو وہ دنیا کے آنے سے خوش نہیں ہوتا, نہ جانے کا اس کو کوئی غم ہوتا ہے. میرے شیخ رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ ایسی یہ پرواز ہم سب لوگ حاصل کریں, ایسی پرواز ہم سب لوگ حاصل کریں کہ جس وقت ہمارے قلب میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہو اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارا دھیان رہے. تو اب دنیا کیسے معلوم ہو کہ انسان کے دل میں دنیا گھسی ہوئی ہے؟ میرے شیخ رحمت اللہ نے فرمایا کہ جو پانی ہوتا ہے نا وہ کشتی کے اندر جب چلا جاتا ہے تو کشتی ڈوبنے لگتی ہے, اور یہی پانی اگر کشتی کے نیچے رہتا ہے تو کشتی چلی رہتی ہے, اور اگر جب پانی کشتی میں گھس جاتا ہے جو ملاح ہوتا ہے کشتی چلانے والا وہ ڈول بھر بھر کے اس کو نکالنے لگتا ہے اور اس کو خالی کرنے لگتا ہے نا. تو میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو پانی ہے نا یہ دنیا ہے, دنیا اس دنیا کو اپنے اندر قلب کی کشتی میں گھسنے مت دو, اگر گھس جائے تو جلدی سے کسی شیخ کامل کا دامن پکڑو تو وہ اس دنیا کو ہمارے قلب سے ڈول بھر بھر کے نکالتا جائے گا, ہمارے قلب کو دنیا سے خالی کرتا جائے گا. خالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ اور حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں گئے اور فرمانے لگے کہ نقشے بتا مٹایا دکھایا جمال حق, نقشے بتا مٹایا دکھایا جمال حق, یعنی دنیا کی جو فانی چیزیں تھیں جو غیر اللہ تھے ان سے ہمارے دل کو آپ نے صاف کر دیا ہے میرے شیخ, اور اللہ تعالیٰ کے محبت کے جلوے اور اللہ تعالیٰ کی تجلی ہمارے قلب میں منکشف ہونے لگی. جب انسان بالکل اس کا قلب جو ہے بالکل صاف ہو جاتا ہے تو اس صاف اور شفاف قلب سے اس کو اللہ تعالیٰ کی تجلیات اللہ تعالیٰ کے انوارات کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے. لیکن ہمارے قلب گندلے ہیں, ہمارے قلب جو ہیں وہ ابر آلود ہیں, اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی تجلی نظر نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے ہمارے قلب جو ہیں وہ خاک آلود ہو چکے ہیں. اس لیے کسی اللہ والے کا دامن پکڑنا ضروری ہے, کسی اللہ والے کی غلامی اختیار کرنا اور 100% اس کی تعلیمات پہ عمل کرنا, اتباع کرنا, پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ وہی دین کے حکام جس پہ عمل کرنا مشکل تھا اب اس میں مزہ آ رہا ہے, لذت آ رہی ہے. جو ایک زمانے میں اتنا مشکل تھا نماز پڑھنا, لیکن اب کیا ہے کہ پورے دوستوں کے یاروں میں بیٹھا ہوا ہے اور بے گپ شپ ہو رہی ہے, اذان کی آواز آئی فور اس کا قلب بے چین ہو جائے گا کہ میرا مولا مجھے بلا رہا ہے. اذان جب ہوتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے, مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے غلاموں جلدی جلدی تیاری کر لو, مولا کائنات اپنے غلاموں کو یاد فرما رہے ہیں. ظالم اور شخص جو اذان ہوتے بھی پھر بھی اپنی اللہ کی صدا پہ لبیک نہیں کہتا, بیٹھا رہتا ہے وہ وہاں پہ گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں, مجلسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز با جماعت بھی نہیں ہو رہی. جماعت کا وقت ہو چکا ہے اور وقت قریب ہو چکا ہے, 2-4 منٹ رہ گئے ہیں پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہے کہ دل میں دنیا گھسی ہوئی ہے, یہ دل میں دنیا گھستی ہوئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ترجیح نہیں دیتے, اللہ کے حکم کو نہیں مانتے اور اپنے نفس کو خوش کر رہے ہیں, اپنے دوستوں کو خوش کر رہے ہیں. جماعت کا وقت ہو چکا ہے لیکن پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں باتوں میں, تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یہ علامت ہے کہ ہمارے دل میں دنیا گھسی ہوئی ہے اور یہ دنیا نکلے گی، جیسے کہ حاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور بہت سے ایسے اولیاء اللہ جو اپنے مشائخ کی خدمت میں گئے، ان کے جانے کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے قلب سے یہ دنیا کی محبت نکل جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ دنیا کی محبت جمع نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آئے تو یہ دنیا کی محبت رخصت ہو جائے. اگر ایک شخص نے حکیم علوم تھانوی رحمتہ اللہ نے فرمایا دیکھو دل خالی جنگل ہے تو اس کو خالی کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک آدمی کلہاڑی لے کے آتا ہے جتنے بھی اس میں کانٹے درخت ہوتے ہیں سب کو ایک ایک کر کے اس کو کاٹتا ہے، ایسے تو مہینوں لگ جائیں گے لیکن وہ جنگل وہ خالی نہیں ہوگا، کاٹنے والا تھک ہار مان کے تھک جائے گا اور ہمت چھوڑ ہار جائے گا وہ. ایک یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ مٹی کا تیل لائیں اور پورے جنگل میں چھڑک دیں اور ایک ذرا سی چنگاری ہے نا اس کو آپ جنگل میں پھینک دیں تو وہ چنگاری اپنا کام کر دکھائے گی، منٹوں میں پورا جنگل جو ہے وہ خاک ہو جائے گا، پورا جنگل جل کے خاک ہو جائے گا. تو حکیم علوم تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوستو کب تک تم عقل کے یعنی پیروی کرتے رہو گے کہ اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا حکم ہے، اس میں کیا حکمت ہے اس حکم کے اندر، اور عقل سے جو ہے تم اپنی اصلاح کرتے رہو گے، ایک ایک چیز آپ تم جو ہے وہ اپنی اصلاح کے لگے رہو گے پوچھنے میں. اس سے آسان حل یہ ہے کہ تم اللہ تعالی کی محبت کا حاصل کرو. اللہ کی محبت کی ایک چنگاری جو ہے وہ ہمارے دل کی جتنی بھی دنیا ہے نا غیر اللہ کی سب کو جلا کے خاک کر دے گی، لیکن یہ محبت ملے گی اہل اللہ کی صحبت میں. حضرت شاہ بوانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہ فرماتے تھے بڑی سادگی کے ساتھ کہ حکیم اختر آم ملتا ہے آم والوں سے، امرود ملتا ہے امرود والوں سے، ہے نا کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے، اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے. تو میرے دوستوں میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ لمحہ حیات جو تجھ پر فدا ہوئے اس حاصل حیات پہ اختر فدا ہوا. سبحان اللہ، وہ قیمتی لمحہ جس وقت ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ لمحہ اتنا قیمتی ہوتا ہے، اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ ساری کائنات کے مزے اس پہ فدا ہو جائے، اس کا حق ادا نہیں ہوتا. اللہ کے راستے کے جو کانٹے ہوتے ہیں ساری دنیا کے پھول بھی اس کو گارڈ آف آنر اور سلامی پیش کرے تو اللہ کے راستے کا کانٹے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے، تاریکی قید خانے کی تاریکی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی جان پاک کو ایسا مزہ عطا فرمایا تھا. تو وہ فرماتے تھے ربی سجن حق الیا مما یدعوننی الی، اے میرے اللہ آپ کے راستے کا جو قید خانہ ہے یہ حبیب نہیں ہے، محبوب نہیں ہے، بلکہ احب ہے، سب چیزوں سے زیادہ مجھے یہ قید خانہ محبوب ہے، کیونکہ اس قید خانے کے اندر مجھے اللہ کی ذات پاک مل رہی ہے. تو میرے دوستو جن اعمال کے کرنے سے ہمیں اللہ کی ذات مل جائے پائے پورے جہاں ہمارے خلاف ہو جائے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، ہم اس کو کام کو کریں گے. اگر پورا جہاں ہمارے برادری ہمارے خلاف ہوتی ہے کہ تم ہماری مہندی میں نہیں آئے، ہمایوں میں نہیں آئے، سیرا بندی میں تو تم نے نہیں شرکت کی، اور یہ دراز رخصتی میں شرکت نہیں کی جہاں غیر شریف تقریبات ہو رہے تھے اور ویڈیو بن رہی ہے اور فوٹو کشی ہو رہی ہے، اگر نہ جانے سے ہمارے اللہ خوش ہوں گے اور جانے سے برادری والے خوش ہوں گے اللہ ناراض ہوں گے تو ہم اپنے اللہ کو ترجیح دیں گے نہیں جائیں گے. ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے. یہ کیسی لذتیں ہیں میرے دوستو جن لذتوں سے اللہ خوش ہو جائے، ایسی لذتوں سے ہم پناہ چاہتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ وہ لمحہ جس وقت ہمارا نفس جو ہے وہ حرام لذتیں امپورٹ کرے اللہ کی نافرمانی کی راہوں سے، کتنا منحوس لمحہ ہو. حضرت حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، حکیم علومت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ لمحہ کتنا منحوس ہے مومن کے لیے کہ جس وقت وہ اپنے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. میرے دوستوں میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس وقت انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، تو اس وقت وہ یعنی اس کی بندگی اس اعلی مقام پہ ہوتی ہے کہ سورج کیا جانے، چاند کیا جانے، دنیا کے حسین مناظر کیا جانے، اور جتنے بھی حسین چہرے ہیں وہ کیا جانے، دنیا کی کوئی چیز اس لذت کو بیان نہیں کر سکتی جو اس کی روح پاک کو لذت حاصل ہوتی ہے ایک اللہ کا نام لینے سے، کیونکہ اللہ کا نام جو ہے اللہ کی ذات وہ خالق لذات کائنات ہیں، اللہ تعالی کی ذات تمام لذتوں کے خالق ہیں۔ تو جو اللہ کا نام لیتا ہے، میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ اس کے قلب میں بصورت کیپسول تمام لذت کائنات گھول کر اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ والے تو بکتے نہیں ہیں، اللہ والے کسی طرح سے بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے، اگر ان کو جان بھی دینی پڑے اللہ کے راستے میں جان دے کر ایمان بچا لیں گے، لیکن ایمان کا سودا کرنے نہیں کریں گے۔ وہ دنیا جاتی ہے ہاتھ سے، جانے دیں، اللہ ہاتھ سے نہ جائے، دنیا جاتی ہے جانے دیں، ہماری آخرت برباد نہ ہو۔ یہ اللہ والوں کے دوستوں یہ چیزیں جو ہے ہمیں حاصل کرنی ہے، ایسا جذبہ پیدا ہو جائے۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس صادق نے صدق کے دل کے ساتھ کسی اللہ والے کی غلامی کی ہو تو اس کا ادنا سا انعام اللہ اس کو یہ عطا فرماتے ہیں اس کے دل سے مخلوق کا خوف نکل جاتا ہے، ہر وقت وہ بس اللہ کی دھن میں لگا رہتا ہے، اللہ کا خیال لگا رہتا ہے میں کس طرح سے یہ کام کر لوں کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ تو دنیا جو ہے یہ بری چیز جب ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا بری تب ہے کہ جب یہ ہمارے اللہ سے ہمیں غافل کر دے، ورنہ ادھر حقیقت یہ دنیا بری نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بھی دنیا کو استعمال کیا اور ہمیں استعمال کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا ہے۔ اہل اللہ سے پوچھنا چاہیے، ان کی صحبت انسان اس لیے اختیار کرتا ہے کہ ان کو ان سے صحبت میں رہ کر انسان طریقے سیکھتا ہے، کس طرح سے رویا جاتا ہے، کس طرح سے ہنسا جاتا ہے۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ والوں کی غلامی کے صدقے میں اللہ والوں نے میرے آنسوؤں کی تربیت کی ہے، میرے ہنسنے کی تربیت کی ہے، میرے قلب کی تربیت کی ہے۔ تو یہ خود ساختہ پودے نہیں ہوتے، خود ساختہ پودے ہوتے ہیں، کہیں شاخ ادھر ہے وہ ٹیڑھی شاخ ہے کانٹے آ رہے ہیں، لیکن جو تربیت یافتہ ہوتے ہیں آپ اس کے گفتگو کے انداز سے سمجھ جائیں گے کہ یہ شخص تربیت یافتہ ہے، اس کی چال سے پتہ چل جائے گا یہ تربیت یافتہ ہے، جلدی غیظ و غضب میں نہیں آئے گا، تحمل اس کے اندر ہوگا، بردباری اس کے اندر ہوگی، اور حکمت کے ساتھ تبلیغ بھی کرے گا تو حکمت کے ساتھ کرے گا، اپنے جذبات کو، اپنے خیالات کو اور اپنے جو طبیعت ہے اس کو فوقیت نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ کے حکامات کی پابندی کرے گا۔ وہ ذرا ذرا سی بات پر اتنا غصہ، اتنا غصہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرما دے اور ہم سب کے قلب کے اندر اپنی محبت عطا فرما دے، ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر پیدا فرما دے۔ تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دوستوں ایک دن دنیا سے جانا ہے، عجیب جملے تھے، اگر ہم اس جملے پہ عمل کر لیں اور روزانہ ان تین جملے بالکل الہامی جملے، میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دل سے دنیا نکل جائے گی، دنیا سے دل اچاٹ ہو جائے گا، تین ایسے جملے یہ بتائیں گے، جملے خود بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا کے جملے نہیں ہیں، آسمان کی عطا ہے، میرے پینے کے دوستوں سن لو آسمانوں سے میں اترتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اللہ والوں کو عطا فرماتے ہیں، ایسے ایسے مضامین عطا فرماتے ہیں جس سے جو سالکین اور جو طالبین ہوتے ہیں ان کے قلب کی جو تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے مضامین عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے عجیب الہامی جملے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس دنیا سے ہمیشہ کو جانا، جس دنیا سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا۔ زور سے سنیں، جس دنیا سے ہمیشہ کو جانا، دنیا چھوڑ کے چلے جانا، ہم نے کوئی اس میں واپسی نہیں ہے، ریٹرن ویزا نہیں ہے، سنگل وے یعنی ہم جو ہے وہ اس میں ایکسٹینشن بھی نہیں ہوتی، ویزا ایسا زندگی کیا ہے اس میں کوئی ایکسٹینشن نہیں ہے، نہ قابل توسیع ہے اور نہ معلوم المیعاد ہے، اس کی میعاد کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے اور ایکسٹینشن بھی اس میں نہیں ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئیں گے، موت کے فرشتے آ کے ان کو کروڑوں کروڑوں روپے بھی دیں گے رشوت کے کہ بھائی میرا زندگی کا ویزا بڑھا دو، تو وہ کہیں گے کہ میں تو اللہ کے حکم کے تابع ہوں، ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب کسی نو انسان کا موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحہ بھی اس کو نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ زندگی کا ویزا ہمیں اللہ نے ایسا عطا فرمایا ہے، اس میں کوئی ایکسٹینشن نہیں ہے، اسی میعاد کے اندر رہ کر ہم نے اچھے اچھے اعمال کرنے ہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے، جس دنیا سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا. کیوں بھائی، کسی نے سنا آج تک کہ ہمارا دادا جو ہے واپس دنیا میں آ گئے ہیں یا ان کے ابا دنیا میں واپس آ گئے ہیں؟ آج تک بڑے سے بڑا بادشاہ، یہاں تک کہ پیغمبر بھی اللہ کے سب سے پیارے ہوتے ہیں، دنیا سے تشریف لے گئے واپس نہیں آئے. تو جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا، دوستو یہ دو جملے ہی ایسے ہیں کہ بالکل ہی یعنی دل جو ہے ایسے دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے. اے اللہ، یہ کیسی دنیا ہے جس سے ہم اتنا دل لگا رہے ہیں؟ اے دنیا جو ہے ہم سب چھوڑ چھاڑ کے دنیا سے چلے جائیں گے اور پھر کبھی بھی واپس آنے والے نہیں ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ ایسی دنیا سے کیا دل لگانا، دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے دوستو، یہ عبرت کی گاہ، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. جیل لگانے کی یہ دنیا جو ہے یہ جگہ نہیں ہے. جس شخص نے دنیا سے دل لگایا اس کو پچھتاوا ہوا موت کے وقت بھی، اس لیے ہلکا پھلکا جو ہے وہ لگا رہے کیونکہ اس سے حقوق ادا ہوں گے. لیکن اتنا زیادہ دنیا سے دل لگانا اور ہر وقت کپڑوں کی فکر میں لگے رہنا، زیورات کی فکر میں لگے رہنا اور ہر وقت جو ہے وہ اپنے یعنی ظاہری ٹھاٹ باٹ میں لگے رہنا کہ ایسا برتن ہونا چاہیے، ایسا ورچی ہونا چاہیے، ایسی گاڑی ہونی چاہیے، ہر وقت دنیا ہی دنیا ہر وقت دماغ میں سوار رہتی ہے، تو بھائی ایسے شخص کو آخرت کی فرصت کیسے ملے گی؟ سو کیسے سوچے گا آخرت کے بارے میں؟ تو جس شخص کی سوچ آخرت کی سوچ ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے کام خود ہی سنوارتے جائیں گے، اور دنیا کے کام صرف سنواریں گے نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کریں گے کہ دنیا خود بخود اس کو آرام اور راحت کا سبب بنے گی. لیکن یہ تب ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، جو اللہ کا بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتے ہیں. جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا، زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. تو دنیا کی محبت کے لیے حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ میں عرض کر رہا تھا، فرماتے اپنے شیخ سے کہ دکھایا جمال حق نقش بتا مٹایا، دکھایا جمال حق، پہلے لا الہ کی تکمیل کی، پھر الا اللہ کے جلوے دکھائے، ہے نا، جلوے دکھائے کس کے؟ اللہ کے جلوے دکھائے. لا الہ کی تکمیل کی، نقشے بھٹا مٹانا یہ لا الہ کی تکمیل ہے. تو پہلے اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ لا الہ کی تکمیل کرتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ جب لا الہ نہیں رہے گا تو الا اللہ ہو جائے گا، جب غیر اللہ نہیں ہے دل میں تو اللہ ہی اللہ پہ نظر آئیں گے. تو اللہ والے غیر اللہ کی تکمیل کرتے ہیں، لا الہ، نہیں کوئی معبود صرف اللہ، نہیں ہے کوئی مقصود صرف اللہ، نہیں ہے کوئی معبود صرف اللہ. تو لا الہ، جتنا زیادہ ہمارا لا الہ قوی ہوتا جائے گا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قوی سے قوی تر ہوتا جائے گا. اس لیے ایسا وقت آئے گا تو پھر ایک لمحہ اللہ کو ناراض کرنا ایسے ہوگا جیسے کہ موت 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 آنے لگی ہے میرے اوپر. اولیاء صدیقین کا یہ مقام ہے، سب سے اونچا مقام اولیاء صدیقین کا. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے اس کی عجیب تعریف فرمائی. ایک تو علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ نے تین تفسیریں فرمائی ہیں، لیکن چوتھی تفسیر میرے شیخ نے فرمائی اور فرمایا کہ جس مقدار فیاض سے اللہ تعالیٰ علامہ علوسی کو یہ نعمت دے سکتے ہیں، اسی مقدار فیاض سے اللہ نے مجھے بھی یہ چوتھی تفسیر عطا فرمائی ہے کہ اولیاء صدیقین وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے اللہ پہ دونوں جہاں کو فدا کر دیتے ہیں اور ہر سانس اپنی اللہ پہ فدا کرتے رہتے ہیں. اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر سانس اپنی جان کی بازی لگاتے رہتے ہیں. کیوں نہ میں عاشقوں میں ممتاز ہوں، کیوں نہ میں عاشقوں میں ممتاز ہوں. ہمارے دوست ہیں یہاں ایک ممتاز صاحب، تو ان کو میں دیکھتا ہوں تو اکثر مجھے یہ شعر یاد آ جاتا ہے، تو ان کو میں ان کے دل جوئی کے لیے اکثر یہ شعر پڑھتا ہوں، کیونکہ ان کا نام بھی ممتاز ہے، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی ہیں وہ. تو کیوں نہ میں عاشقوں میں ممتاز ہوں، سب تو دل دیتے ہیں میں جاں باز ہوں. اللہ اکبر، جان کی بازی لگا دی ہیں. ایک بزرگ نے عجیب نقشہ کھینچا صحابہ کرام کی وفاداری پہ، کہ فرماتے ہیں ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے. اللہ اکبر. اے اللہ آپ کی رضا کے لیے یہ ستر ستر صحابہ ایک ایک دن میں اپنی جان اللہ آپ کے حضور میں پیش کر گئے. اللہ اکبر. آج دوستو ہم سے گناہ نہیں چھوڑتے, اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتی, اس میں بھی ہم تاویلات پیش کرتے ہیں, بہانے کرتے ہیں کہ ہمت نہیں ہے ہمارے اندر, نظر کی حفاظت کی ہمت نہیں ہے. ارے جب اللہ پیارے ہو جائیں گے جان سے بڑھ کر تو پھر آپ یہ بہانے کچھ نہیں چلیں گے, اس وقت تو بس جان دے دیں گے, کہیں گے جان دے کے بھی اللہ آپ کی محبت کا عظمت کا حق ادا نہیں ہوا, ہے نا. اللہ اکبر. تو جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے, بے خودی چاہیے بندگی کے لیے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے صحابہ کرام کی حیات سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ کیسے یعنی تنگ دست حالات ان پہ آئے تھے لیکن اللہ کی کیسی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کی دوستی پہ فائز تھے, وہ کیسی اللہ تعالیٰ نے ان پہ نعمتوں کی بارش فرمائی اور ایسا تاج پہنایا کہ قیامت تک کسی کو وہ تاج حاصل نہیں ہوگا. رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی ہو گئے. بتائیے کیسی بڑی نعمت ہے دوستو. تو اس سے پتا چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی ہے تو بزرگوں کے صدقے میں یہ بات دل میں آئی کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے, کیونکہ جب اللہ راضی ہو گئے ان سے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے تو اللہ نے رضا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے. اس سے پتا چلتا ہے کہ سب سے بڑی چیز ہے وہ اللہ کی رضا ہے, اس سے بڑی چیز اللہ نے کوئی بیان نہیں فرمائی, اپنے رضا کا تذکرہ فرمایا ہے. جس سے پتا چلتا ہے کہ سب سے اونچی چیز وہ اللہ کی رضا ہے. اور دوسری آیت میں فرماتے ہیں ورضوان من اللہ اکبر, سب سے بڑی چیز اللہ کا راضی ہو جانا ہے. اگر ہمارا غیر شے تقریبات میں نہ جانے سے ہمارے اللہ راضی ہوتے ہیں, واللہ میں کہتا ہوں آپ خسارے میں نہیں ہیں, آپ سے بڑھ کر کوئی خوش قسمت انسان نہیں ہے. اگر آپ شریف پردہ کرنے میں اللہ خوش ہوتے ہیں, آپ سے بڑھ کر کوئی خوش قسمت انسان نہیں ہے. اگر گناہ چھوڑنے سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں تو آپ سے بڑھ کر کوئی اس دھرتی میں خوش قسمت انسان نہیں ہے, کیونکہ آپ نے اللہ کی رضا حاصل کر لی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے بدلے میں آپ نے دنیا کو ٹھکرا دیا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ عارف غم جانا کی توجہ کے تصدق, ٹھکرا دیا وہ غم جو غم جاویدانہ تھا, ہم نے اللہ کا وہ غیر فانی غم حاصل کر لیا جس غم کے صدقے میں انسان جو ہے وہ دنیا کے غموں سے بے غم ہو جاتا ہے. ہم نے وہ غم لے لیا اور سارے غموں کو ٹھکرا دیا. اللہ کا ایسا لذیذ غم ہے میرے دوستو. گناہ چھوڑنے میں انسان کی جان جاتی ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نیم جان بستان دوست سب جان دہز, ارے آدھی جان جاتی ہے اللہ تعالی کے راستے میں گناہ چھوڑنے میں, تقوی اختیار کرنے میں, غیبت چھوڑنے میں, جھوٹ چھوڑنے میں آدھی جان جاتی ہے, لیکن اس آدھی جان کے بدلے میں جو اللہ نعمت عطا فرماتے ہیں تو وہ سو جان لوگوں کو بھی وہ نعمتیں حاصل نہیں ہیں, یہ اس نیم جان کو وہ حاصل ہیں. سب جان جن کو مل جاتی ہے دوستو اس کو بھی وہ نعمتیں حاصل نہیں ہے جو اس نیم جان کو حاصل ہے. نیم جان کیا حسرتوں نے لیکن, میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نیم جان کیا حسرتوں نے لیکن ہاتھ میں قرب لازوال ہے. آج اگر ان چیزوں سے ہمارے دل کے اندر یعنی ایسی حسرتیں پیدا ہو جاتی ہیں تو گھبرانا نہیں چاہیے, یہ حسرتیں بڑی پیاری ہیں کیونکہ ان حسرتوں سے ہمیں اللہ مل جاتے ہیں. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب شعر یاد آیا, فرماتے تھے کہ آجا میری حسرت میں تجھے پیار کروں گا, آجا میری حسرت میں تجھے پیار کروں گا کہ مرضی جانا ہی سے تو مجھ کو ملی ہے. اللہ اکبر. یہ حسرتیں بڑی پیاری ہیں, بعد میں حسرت پیدا ہوئی کاش ہم بھی ان ٹیڑیوں کی طرح اور ان نیم برہانہ عورتوں کی طرح اور ان جو بے حیائی کے لباس میں عورتیں گھوم رہی ہیں کاش ہم بھی جو ہے اس طرح رہتے. یہ کیسی تمنا ہے میرے دوستو, یہ تمنا, یہ ایسی تمنا ہے کہ یہ تمنا ہمارے لیے کرنا جائز نہیں ہے. ہاں کیونکہ یہ ایسی چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پہ, کہ جو اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں بدنظری کرنے کے لیے, اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعن فرمائی ہے ان مردوں پہ جو ان عورتوں کو دیکھتے ہیں. ارے شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پردے کے ساتھ رکھا ہوا ہے, اللہ نے ہمیں سنت کا لباس عطا فرمایا ہے. شکر سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے حیائی اور بغیرت اور نافرمان لوگوں کی طرح زندگی نہیں عطا فرمائی. اللہ نے ہمیں اپنے اولیاء اللہ جیسی زندگی عطا فرمائی ہے, رابعہ بسکی اللہ ان جیسی زندگی عطا فرمائی, اللہ اس کی حقیقت بھی عطا فرما دے, اولیاء اللہ جیسی حیات عطا فرمائی ہے. کس گندگی کا ہم تصور کرتے ہیں, کس گندگی کی زندگی ہم چاہتے ہیں؟ فرعون جیسی, نمرود جیسی اور حمان جیسی, یہ سب نافرمان تھے. میرے دوستو, اللہ نے ہمیں وہ نعمت عطا فرمائی ہے. اسلام کی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین فرماتے تھے, نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام, ہم ایسی قوم ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے عزت عطا فرمائی ہے. تو جب ہم اسلام کی تعلیمات پہ عمل کریں گے تو یہ سمجھے کہ گویا کہ ہم عزت والی زندگی اختیار کر رہے ہیں, برکت والی زندگی اختیار کر رہے ہیں. دونوں جہاں کی عزت اور راحت اور برکت اسلام کی تعلیمات کے اندر ہے. جس چیز کو اللہ نے حرام فرما دی ہے سمجھو کہ وہ ہمارے لیے خراب مضر چیز ہے, نقصان دہ چیز ہے. جس چیز کو اللہ نے حلال فرما دیا اس میں ہمارا فائدہ ہے, تو اس چیز کو لے لیں. ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس چیز کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں اس کو لے لو, جس چیز سے وہ منع فرماتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہی ہے راستہ میرے دوستو. بس انسان جو اعمال سے اللہ خوش ہوتے ہیں اس کو کرتا رہے, جن اعمال سے اللہ ناراض ہوتی ہے ان کو چھوڑتا رہے. یہی وہ چیز ہے کہ غیر اللہ سے جان کو چھڑاتا رہے اور اللہ سے جان کو چھپاتا رہے. اس کا مطلب یہی تو ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے حرام فرمایا ہے جان چھڑاتے رہو, جن چیز کو حلال کیا ہے چپکاتے رہو, لیکن اتنا نہیں چپکانا کہ بالکل ہی چپک جاؤ اور اپنے آپ کو الگ کرنا مشکل ہو جائے. اتنی گہری گوند نہ لگائے, جائز کاموں کے اندر بھی حدود کے اندر رہ کر اس کو استعمال کرے, جائز کام کے اندر بھی, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ اتنا چپکا لیں, اتنا چپکا لیں, اتنا چپکا لیں کہ بس ٹکڑے ٹکڑے انسان کے ہو جائے لیکن اللہ سے جدائی برداشت نہ کرے. اللہ کے ذات کے ساتھ چپکانے میں فائدہ ہی فائدہ ہے, چپکنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے. اور دونوں جہاں کا فائدہ ہے, بھائی آپ نے دنیا سے دل لگایا, قبر میں کل قبر میں چلے گئے ہیں ہم, ساری دنیا کوئی ہمارے ساتھ جائے گی نہ, ہم واپس آئیں گے دیکھنے کے لیے کہ اچھا میرا مکان جو میں نے بنایا تھا اس کا کیا ہوا, ارے میری گاڑی رہ گئی تھی, میرا بزنس تھا, میرا بینک بیلنس تھا چھوڑ کے گیا تھا, وہ کیا ہوا, آج تک کوئی واپس نہیں آیا دیکھنے کے لیے. تو جن چیزوں سے دنیا میں دل بہلایا تھا اس نے, تو دنیا سب جتنے بھی اسباب ہیں دنیا میں رہ گئے, اب اکیلے ہی قبر میں چلا گیا. تو جس شخص نے اللہ سے دل لگایا ہے, اللہ تعالیٰ کو اپنا بنا لیا ہے اور رو رو کے اللہ کو مانگ لیا ہے اور اپنی اصلاح کروا لی ہے اور دل کو غیر اللہ سے پاک کرواتا رہا ہے, اگرچہ کامیاب نہیں ہوا لیکن لگا رہا ہے, وہ ہمت نہیں ہارتا, لگا رہتا ہے, دعا کراتا رہتا ہے, خود بھی دعا کرتا ہے اور اللہ والا سے اپنے شیخ سے دعا بھی کراتا رہتا ہے, اگر اس حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو بڑے فائدے میں اپنے اللہ کو ساتھ لے کے گیا ہو. بتاؤ یہ نقصان کا گھاٹے کا سودا فائدے کا سودا ہے؟ یہ تو فائدہ ہی فائدہ ہے. وہ محبوب حقیقی جس کے قبضے میں سارے مراحل آخرت کے ہیں, وہ ہم محبوب ہمارے ساتھ ہے. اور جو آپ نے نیک عمال کی, حدیث پاک میں آتا ہے قبر میں جب انسان جاتا ہے, حضرت امام الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے مردہ بس پڑا رہتا ہے قبر میں, ایسی بات نہیں ہے. نیک روح جب جاتی ہے تو قبر کی کشادہ ہو جاتی ہے, جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے, وہاں کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آنے لگتی ہیں. اور جو نیک عمل کیا ہے تو ایک بزرگ کی شکل میں وہ اعمال اس کے سامنے آ جائیں گے اور اس سے باتیں کرے گا, اس کا دل بہلائے گا, اس کو گھبراہٹ اس کی ختم ہو جائے گی. دیکھا آپ نے نیک اعمال کرنے کی برکت, یہ قبر میں بھی ہمارے نیک اعمال کام آئیں گے. لیکن دنیا میں بدماشیاں کی
اور بغیرت پر کیا اور حقیر سمجھا لوگوں کو اور یعنی دین کے جو احکامات ہیں ان کا مذاق اڑایا, تو یہ دوست جتنی برائیاں ہیں آپ نے چلے گئے دنیا سے, نیک لوگ چلے جاتے ہیں تو ان کا اچھا تذکرہ دنیا میں باقی رہتا ہے اور برے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی برائی کا تذکرہ باقی رہتا ہے. ایک آپ نے گناہ ایجاد کر دیا مرنے سے پہلے, جتنے لوگ وہ گناہ کریں گے تو آپ کو اس کو گناہ ملتا رہے گا. یہ دیکھ لے جتنے اچھائیاں آپ نے کی جتنے لوگ کرتے رہیں گے اس کے بعد آپ کے مرنے کے بعد تو سارا کا ثواب آپ کو ملے گا. تو ہم دیکھیں کہ ہمارے اگر ہمارے اخلاق سے کسی کے اندر اچھے اخلاق منتقل ہو جاتے ہیں تو ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا. اس لیے تو ہمیں اچھے اخلاق اپنانے کا حکم ہے. اگر غصہ ہمارے اندر ہے اور ہمارے اس غصے سے دوسرے آدمی نے غصہ سیکھ لیا تو گویا کہ آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے اپنی برائی کو اضافہ کر دیا, بڑھا دیا آپ نے. اب وہ غصہ سیکھا اس نے, اس سے پھر ایک اور آدمی غصہ سیکھے گا تو یہ سارا گناہ آپ کے اوپر جائے گا. سبحان اللہ, کیسی عجیب بات دوستو. اس لیے اچھے اخلاق ہونے چاہیے تاکہ ہمارے اخلاق سے اچھائیاں پھیلیں برائیاں نہ پھیلیں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ عجیب دعا فرماتے تھے, اے اللہ میرے گناہوں کے نقصانات لازمہ اور متعدیہ معاف فرما دیجئے. جن گناہوں کی وجہ سے میری ذات کو نقصان پہنچا ہے اور جن گناہوں کی وجہ سے میرے گناہوں کی وجہ سے دوسروں کو نقصان پہنچا ہے, اللہ اس کی بھی تلافی فرما دے. یہ نہ ہو کہ وہ جس کو گناہ کا نقصان پہنچا ہے وہ آگے گناہ کرے دوسرے کو پھر تیسرے کو, یہاں تک کہ وہ سلسلہ چلتا رہے. اے اللہ اس کو بھی متقی بنا دے, پرہیزگار بنا دے, اور میرے کسی عمل کی وجہ سے کسی کے یعنی دین کو نقصان نہ پہنچے. ہماری گفتگو کا انداز, ہمارے گھر کے اندر جو ہمارے یعنی گھریلو معاملات ہیں اس کے اندر ہمارے اخلاق کیسے ہیں, ہمارے گفتگو کا انداز کیسا ہے, ہے نا, ہمارے اخلاق چھوٹوں کے ساتھ کیسے ہیں, بڑے بوڑھوں کے ساتھ کیسے ہیں. جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ چھوٹوں پہ رحم کرنا چاہیے, بڑوں کا ادب کرنا چاہیے, ہمارے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ کیسا رویہ ہے ہمارا. ایسے لڑائی جھگڑے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کر دیا, اس نے برتن وہاں کیوں رکھا ہے, اور اس نے یہ کچرا یہاں پھیلا کے چلے گئے, وہ وہاں چلے گئے. ارے چھوٹے موٹے کام ہیں, خود ہی انسان کر لے, خود ہی کر لے. انشاءاللہ تعالی آپ دل جوڑنے کی فکر میں لگے رہیں گے تو اللہ تعالی ان کے دل نرم کر دیں گے, وہ خود بخود آپ کے تابع ہو جائیں گے. حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے عجیب نسخہ فرمایا کہ اتفاق کا نسخہ لوگ تلاش کرتے کہ اتفاق اور یہ محبت کیسے پیدا ہو. اس کا فرماتے ہیں کہ ایک بار بتاتا ہوں, انشاءاللہ تعالی اگر اس سے ہم عمل کر لیں گے تو آپس میں اتفاق پیدا ہو جائے گا. فرمایا کہ ایک جو دو انسان ہیں تو ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھو, اپنے جو دوسرے انسان کو بہتر سمجھو اور اپنے آپ کو کمتر سمجھو. ہمیں دوسروں کی برائیاں نظر آتی ہیں, اپنی اچھائیاں نظر آتی ہیں. حالانکہ ہمیں اپنی برائیاں دیکھیں, دوسروں کی اچھائیاں دیکھیں, اپنی برائیاں نظر آئیں گی تو ہر وقت اس کو اچھا سمجھے گا, اپنی اچھائیاں نظر آئیں گی تو کیا ہوگا, ہم تو فرشتے ہیں, ہم جو ہم جیسا تو اور کوئی انسان دنیا میں ہے ہی نہیں ہے, ہم تو ایسے ہیں کہ ہمیں تو مادر زاد ولی پیدا ہوئے تھے, ہم تو فرشتے ہیں. تو ایسے اگر ہماری سوچ ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ ہم پھر دوسروں کو حقیر سمجھیں گے, ان کی اچھائیاں بھی ہمیں برائیاں نظر آئیں گی, اس کے اندر اچھائی بھی ہوگی نا. یہ انسان کے اندر حسد کا مادہ ہوتا ہے, جس سے حسد کرتا ہے تو اس کی اچھائیاں بھی اس کو برائیاں نظر آتی ہیں. اس لیے میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دل کی اصلاح بہت ضروری ہے, دل کی اصلاح بہت ضروری ہے. دوسروں کی فکر میں نہ لگیں, پہلے اپنی اصلاح کی فکر میں لگیں, ہمارے دل کی اصلاح ہو جائے. یہ غضب, غصہ, بدگمانی, چڑچڑاپن, دوسروں کو حقیر سمجھنا, جتنی بیماریاں ہیں اس کی فکر میں لگے رہیں. دوسروں کی اگر کوئی برائی دیکھے تو سوچیں فوراً ممکن ہے اس کے اندر کوئی اچھائی بھی ہوگی, کوئی بات نہیں ہے. اگر یہ برائی دیکھ رہا ہوں یہ توبہ کر لے گا, اللہ اس کو معاف کر لے گا, لیکن مجھے تو اپنی فکر کرنی چاہیے نا. ہم لوگوں نے فرمایا کہ اپنے جو اعمال ہیں, اپنے گناہ ہیں, اس کو پھانسی کا پھندا سمجھو, دوسروں کے نزلہ زکام سمجھو. جس کے اوپر پھانسی کا مقدمہ ہوتا ہے تو وہ بھائی معمولی یعنی جو اس کے اوپر چلان ہوتا ہے یا مقدمہ ہوتا ہے اس کو حقیر سمجھتا ہے. ابھی میرے اوپر تو پھانسی کا مقدمہ ہے, میں دوسروں کو کیا حقیر سمجھوں؟ تو ہمارے اوپر پھانسی کا مقدمہ سمجھے اپنے اعمال کو, دوسروں کے اعمال کو معمولی سے سمجھو. انشاءاللہ تعالی اس پہ عمل ہوگا تو پھر کبھی بھی ہمارے دل میں یہ بڑائی نہیں آئے گی. خطرناک مرض ہے, شیطان کا آزمایا ہوا نسخہ ہے. اور بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جو مولانا قاضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مانے اتادر اعلی شیخ, بعض لوگ شیخ پہ اعتراض کرتے ہیں, ان کی باتوں پہ اعتراض کرتے ہیں, اور اعتراض کا وجہ یہی ہوتی ہے یا تو قلت محبت ہوتی ہے یا تو علم اتنا نہیں ہوتا. تو شیطان نے یہ راستہ نکالا ہے کہ جس انسان سے کوئی انسان جو ہے وہ دینی یعنی تربیت لے رہا ہے, دینی فائدہ حاصل کر رہا ہے, تو شیطان نے یہ راستہ نکالا ہے کہ اسے اس کو بدگمان کر دو. جب بدگمانی دل میں آئے گی تو راستے بند ہو جائیں گے. بدگمانی کا مرض پیدا ہوا تو سارے راستے فیض کے بند ہو گئے. اس لیے آج حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ جتنا زیادہ حسن ظن ہوگا اپنے شیخ مربی کے ساتھ اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. بس اس میں نقصان کیا ہے؟ فائدہ ہی فائدہ ہے نا. آپ نیک گمان رکھو گے اپنے شیخ کے بارے میں, بڑوں کے بارے میں, تو اس میں آپ کا فائدہ ہے. اور نیک گمان کرنے میں کوئی اس میں یعنی مشقت نہیں ہے. اچھا سوچتے رہے ان کے بارے میں, دین کا فائدہ مل رہا ہے ہم ان سے. ایسا ہے کہ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ کی قبر کو نور سے بھرتے اتنا ذخیرہ چھوڑ گئے ہیں میرے دوستوں کہ اگر پوری زندگی سجدے میں پڑے رہیں اور اللہ کا شکر ادا کریں پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا. کس طرح سے ہماری فکر کرتے تھے دن رات. فارغ کی حالت میں بھی تین تین چار چار مجلسیں ہوتی تھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ میرے شیخ فرماتے تھے کہ بغیر اللہ کی یاد کے اللہ کے نام سے مجھے چین نہیں آتا جب تک میں اللہ کا نام نہ لے لوں. ایسے بے چین رہتے تھے, اللہ اکبر, چل نہیں سکتے تھے, سہارا لے کے چلتے تھے, اور ایسا کہ پیشاب پخانہ بستر پہ. لیکن اس حالت میں پھر بھی باہر مجلس میں دو دو تین تین گھنٹے بیٹھے رہتے تھے اور ماشاءاللہ بیان کرتے تھے اور لوگ آتے تھے اور کیسے کیسے لوگ تھے. بعض اوقات خاموش بیٹھے رہتے تھے, حضرت والا کچھ بیان نہیں فرماتے تھے. لیکن جن کی طلب سچی ہوتی تھی وہ چہرہ دیکھ کے ان کو سب کچھ مل جاتا تھا. اذا ہو ذکر اللہ, حدیث پاک میں کہاں لکھے بیان ہے کہ ان کا چہرہ دیکھ کے اللہ یاد آ جائے گا. اور مقصد اللہ کو یاد کرنا ہے تو وہ تو مقصد حاصل ہو گیا چہرہ دیکھ کے, بیان ہو نہ ہو. تو یہ عاشق بیان ہوتے ہیں, عاشق ذات نہیں ہوتے. ہمیں اللہ والوں کے یعنی ان کے ذات کا عاشق بننا ہے کہ ہمیں ان سے دین کا فائدہ پہنچ رہا ہے. لا وہ آپ سے کوئی چیز نہیں مانگتے, دنیا کی چیز ہو ہی مانگتے ہیں اللہ والے, ہے نا. وہ تو سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر ایک انسان بھی گناہ چھوڑ دے گا, اللہ کے راستے میں چلنے لگے گا, ہے نا, اللہ کی طلب پیدا ہو جائے گی. بس ان کا سرمایہ یہی ہے. یہ ان کو چاہیے کہ گناہ چھوڑ دیں, اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں, ہماری زندگی تقویٰ پہ آ جائے. بس یہی ان کا سرمایہ ہے, یہی سب کچھ ان کا یعنی پروفٹ ہے ان کا, ہے نا. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ تو شیطان جو ہے سب سے پہلے یہی کرتا ہے کہ وہ بدگمانی دل میں ڈال دیتا ہے, جس کی وجہ سے پھر لوگ بدگمان ہو کے وہ جو دینی فائدہ پہنچ رہا تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو قلت علم یا قلت محبت, علم کی کمی یا محبت کی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ اعتراض کا مادہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. تو جس نے اعتراض کر دیا اپنے شیخ پہ تو ملا علی قاضی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فلا یفلح ابدا, کبھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. بھائی کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو ادب سے پوچھ لو شیخ سے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جن کا تعلق ہوتا ہے بزرگوں کے ساتھ ڈھیلا ڈالا, تو ان لوگوں کو زیادہ یہ بدگمانی کا مرض پیدا ہوتا ہے. حکیم العلماء فرماتے تھے کہ یک درگیر محکم گیر, آپ نے جب اپنی مناسبت کا شیخ پکڑ لیا ہے تو اس کو مضبوطی سے پکڑو. پھر یک درگیر محکم گیر, مضبوطی کے ساتھ تھام لو بس اس کو. بس بس جو ہوگا بس ہوگا, بس اسے کو چھوڑنا نہیں ہے وہ. ہاں تو یہ کہ کچھ اس کا سن لیے, کچھ اس کے پوچھ لیا, کچھ وہاں چلے گئے, کدھر چلے گئے. حضرت قیم علومت رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا ہے جب تک ایک رنگ پورا طرح جم نہ جائے, چڑھ نہ جائے, تو دوسروں بزرگوں کے یعنی تعلیم باتیں بھی نہیں سننی چاہیے, بیان بھی نہیں سننا چاہیے. اصلاح یعنی ان سے ملاقات کر سکتے ہیں, لیکن جہاں تک اصلاح کا تعلق ہے تو اپنے کی شیخ ہے اسی سے اصلاح کروانی چاہیے. ہاں اور اگر کسی کو کتابیں پڑھنی ہیں یا
ایسا کوئی مشورہ ہے تو وہ شیخ سے پوچھ لیں، اگر وہ اجازت دے دے تو ٹھیک ہے، خود سے کوئی فیصلہ نہ کریں، پوری طرح سے اپنے آپ کو شیخ کے حوالے کر دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے سب سے پہلے مجھے توفیق عطا فرمائے کہ جو حقوق ہے شیخ کے اس کو طریقے سے ہم ادا کریں. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جتنا زیادہ تعلق ہوگا اپنے دینی مربی کے ساتھ اتنا ہی زیادہ اللہ سے تعلق چلتا جائے گا. یہ بڑی خاص بات ہے دوستو، یہ تجربے کی بات ہے، آدمی عمل کر کے دیکھے، تجربے کی بات ہے. جتنا زیادہ گہرا تعلق ہوگا، ڈھیلا ڈالا ہوگا تو مٹی کے ڈھیلے رہیں گے، مضبوط تعلق ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی نسبت راسخ ہوتی جائے گی، ہے نا. تو بدگمانی کسی بھائی عام مسلمان سے بدگمانی کرنا جائز نہیں ہے. تو پھر شیخ سے جس کو آپ اللہ والے سمجھتے ہیں، دینی مربی ہے، اس سے بدگمانی کرنا کیسے جائز ہوگا؟ یہ تو ہلاکت کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور یہ جتنے بھی روحانی امراض ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کی اصلاح فرما دے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بزرگوں کے سامنے ہم کو پوری طرح سے اپنے آپ کو مٹانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا ہے سنا ہے سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.